وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اسلام آباد میں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے دھرنے کی خبر سے شروع کریں گے اور اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے شرکت کی وجوہات دریافت کریں گے. آگے چل کر ہم سری نگر میں گرینیڈ کے حملے میں بھارتی پولیس کو جانی نقصان اور آخر میں ایران میں امریکی ایمبیسی پر یلغار کے 40 سال گزرنے کے بعد کی برسی پر گفتگو کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا سیگمنٹ ہوگا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا دھرنا, جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے. ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ ہمیں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں اس گفتگو میں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہم سب سے پہلے آپ کو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے اس مارچ اور دھرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا. کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب شہزیب بھروانہ نے عدالت سے کہا کہ مریم نواز چودھری شوگر ملز کی سی ای او رہی ہیں اور وہ منی لانڈرنگ کی مرکزی ملزم ہیں, لہٰذا مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج کی جائے. جس پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ چودھری شوگر ملز 1999 میں قائم کی گئی. اس وقت مریم نواز چھوٹی تھی اور چودھری شوگر ملز کا تمام کنٹرول ان کے دادا محمد شریف کے پاس تھا. عدالت نے دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز کو 1-1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے, 7 کروڑ روپے اضافی اور ان کا پاسپورٹ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا ہے. عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی ضمانت سے نواز شریف کی صحت پر بہتری کا اثر آئے گا. مریم نواز اب آزاد ہیں. خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف صرف علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ نواز شریف نے خود کرنا ہے.
یہ فیصلہ محمد نواز شریف نے خود کرنا ہے. اور اگر آپ کو اندازہ ہو, اگر میاں صاحب نے کسی بھی قسم کا کوئی نرمی دکھائی ہوتی تو ان کو 8 ہفتے کی بیل نہ ملتی, ان کو زیادہ بیل ملتی.
عدالتی فیصلے پر اپنا تجزیہ دیتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ عدالتیں ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں. کسی بھی ملزم کا ملک سے باہر جانا یا نہ جانے کا فیصلہ عدالتیں نہیں بلکہ حکومت کرتی ہیں.
مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ بڑی سخت پروسیکیوشن کی طرف سے مخالفت ہوئی. ایم کے وکیل نے کہا کہ ان کی درخواست ضمانت قبول نہ کی جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ عدالت نے اپنی تحریر میں لے لیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرٹ پر ہوا ہے تو پھر تو یہ بات اور بھی پکی ہوگی کہ یہ کوئی ڈیل نہیں.
ماہر قانون آفتاب مقصود عدالتی فیصلے پر کہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کا مریم نواز سے متعلق فیصلہ میرٹ پر ہے. مریم نواز کو نیب نے 8 اگست کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور ہم قاری عثمان سے ابتدا کرتے ہیں, یہ اسلام آباد میں ہیں. اور قاری عثمان صاحب, بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہمیں علم ہے کہ اب عنقریب مولانا فضل الرحمان کی تقریر بھی شروع ہونے جاری ہے. کل اور آج جو وہ کل جو انہوں نے کہا, کوئی پلان اے, پلان بی, پلان سی ہیں ان کے پاس. آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟
دیکھیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. گزارش ہے کہ 27 اکتوبر سے جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ شروع ہے اور آج اتوار سے ہم نکلے ہیں. آج پیر کا روز ہے. ان کی جو مہلت دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اپوزیشن قائدین نے, وہ کل رات کو ختم ہو گئی تھی. اور پھر آج دن بھر اپوزیشن جماعتوں اور افغان کمیٹی کا اجلاس تھا, جس میں ہمارے آئندہ کے لائے عمل کے لیے جو چیز طے ہوئی ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد ہی, چونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو محمود خان اچکری صاحب کا خطاب جاری ہے, اس سے پہلے پرویز اشرف صاحب کا بیان صاحب تھا, اس کے بعد جو ہے تو آیاز صادق صاحب کا خطاب تھا, اب آخری خطاب شروع ہونے والا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور وہ اس کا اعلان کریں گے کہ آج اب تک کیا طے ہوا ہے اور ہم نے کل یہاں بیٹھنا ہے یا پھر ہم نے اس پلان بی کی طرف اٹھنا ہے یہ چیزیں ابھی کچھ دیر بعد جن مقاصد کے لیے لاکھوں لوگ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب سے بڑا اجتماع جو ہوا اسلام آباد میں, آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کبھی اجتماع لوگوں کا جمع نہیں ہوا. اس اجتماع کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ مطالبات ہیں. اس میں سب سے پہلا مطالبہ عمران خان کے استعفی کا ہے, دوسرا مطالبہ عام انتخابات کا, اس میں کے ساتھ تیسری جو شک ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی مداخلت کے بغیر آزادانہ انتخابات ہوں, پھر آئین میں جو درج اسلامی دفعات ہیں ان کا تحفظ ہو, کشمیر کا جو سودا کیا گیا ہے اس پہ قوم کے سامنے اس کی حقائق سامنے لائی جائے, اور اس طریقے سے ہمارے مطالبات ہیں. ان مطالبات میں کسی قسم کی کوئی کمی, کوئی تبدیلی کچھ نہیں ہو سکتی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب اس طرف سے کوئی حکومت کی طرف سے اب تک نہیں ہے تو آج جو اب ہم ہماری قیادت جو فیصلہ کرے گی اس فیصلہ کا اب ہمیں انتظار ہے.
بالکل
ہم اب کل سے ہم نے کیا کرنا ہے.
بالکل قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم زین انصاری کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مجلس عاملہ کے رکن ہوتے تھے, سینئر رہنما ہیں. انصاری صاحب آپ بتائیے بہت سارے یہ جو مطالبات
کیجیے گا کیونکہ مولانا کا خطاب شروع ہو رہا ہے.
میں بالکل آپ کو ابھی دوبارہ لیتی ہوں, خطاب ہونے سے پہلے ہی ہم آپ کو لیتے ہیں. انصاری صاحب جو جو ان کے مطالبات ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے, بنیادی طور پہ تو یہ آپ لوگوں کے بھی مطالبات رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتخابات ہوئے تھے دھاندلی کے تحت ہوئے یا سلیکشن ہوا وزیر اعظم کا, اس وقت آپ لوگ کس حد تک جو ہیں اس جے یو آئی کے ساتھ کھڑے ہیں؟
ہم پہلے دن سے اور آج تک جے یو آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمارا بھی یہ مقصد ہے اور یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ جو الیکشن ہوئی ہے اس الیکشن میں میں دانگلی نہیں ہوں, لیکن میں دانگلا چلا تھا اور اس میں یہاں میں خود الیکشن لڑا ہوں 2007 کراچی سے رہنے کے لیے. تو 5 بجے جب ہم پہنچے جا کر کے اپنے پولنگ اسٹیشن پر تو وہ آرمی نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا, ہمارے جو ایجنٹ تھے ان کو باہر کر دیا. یہاں تک کہ 3:30 بجے رات تک جو بولتن تھی تو ہمارے کار کے ایجنٹ تھے ان کو نہیں چھوڑا گیا, اس کے جو رشتے دار تھے باپ تھے بھائی تھے وہ ہمیں فون کر رہے تھے کہ آپ کا ایجنٹ تھا وہ مہربانی کر کے چھڑوائے, ابھی پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہے پتہ نہیں لگا. یہ پولیشن تھی سلیکشن, اس لیے یہ ہے کہ جو نیا صاحب والوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں اور
یہ بتائیے انصاری صاحب, انصاری صاحب کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, یہ بتائیں کہ آج مریم نواز کو بیل مل گیا ہے, کیا جس طرح سے آپ لوگوں کا پریشر جاری ہے آپ اپنے مقاصد کسی حد تک پورے کر رہے ہیں اس دھرنے میں شرکت کے بعد؟ ایک سیکنڈ, یہ زین انصاری سے سوال تھا. نہیں نہیں قاری عثمان صاحب ذرا سا آپ رکیں, یہ میں نے سوال پوچھا ہے زین انصاری صاحب سے. جی
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو محترمہ مریم نواز کا جو مسئلہ ہے آپ نے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں سب عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے وہ ہو یا اور پاسپورٹ بھی ان کے پاس رہے گا اور 1 کروڑ کا جرمان مشرے کے لیے دیے جائیں گے. یہ گورنمنٹ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے جاری ہوئی ہے, یہ کیا چاہتی ہے, اور اس طرح سے نئے ملک ابھی چلے ہیں اور نہ ہی کوئی سسٹم ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے یہ لوگ جو ہیں کیا چاہتے ہیں, اس میں اس سے کیا چاہتے ہیں. اب یہ کرن پر ختم کر مجھے سمجھ میں نہیں, تو پرانا آدمی ہے سیاستدان اپنے آپ کو چلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہم اس حساب جانے کے لوگ آئے تھے پھر جو ہے وہ بن فضل الرحمان صاحب آپ سے معافی مانگیں گے, بھائی مولوی فضل الرحمان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے پاکستان سے ہیں, ہر ایک ضلع سے ہیں, ہر تحصیل سے ہیں. کہاں بات کر رہا ہے اور آپ لوگ اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے, کم از کم ایسے آ جائیں ٹیبل پر دیکھیں, ٹیبل پر آ کر دیکھیں, بات کریں. آج بھی ابھی ان کی میٹنگ چل رہی ہے رابطہ کمیٹی کی اور اپوزیشن والوں کی, دورانی صاحب جہاں دیکھیں اس میں کیا رزلٹ آتا ہے.
جی جی زین انصاری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ, ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کا جو پریشر پچھلے دنوں بڑھتا گیا, ایک تو ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے طبی بنیادوں پر رہا کر دیا, اب مریم نواز کو بھی جو بیل مل گئی ہے, آپ لوگوں کی بھی پارٹی کوئی طریقے سے اپنے مطالبات حاصل کر رہی ہے, اس کے حصول کے لیے آپ لوگ اس دھرنے میں شامل ہیں, کچھ اپنی وجوہات بتائیے.
تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ہم نے نئی بیل کے لیے اپلائی کیا ہے, نہیں کسی ہم ان سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں اس موجودہ حکومت سے, جو کہ پرفیکٹ گورنمنٹ ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جس چیز پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے کہ بھائی نیو الیکشنس ہوں, پرائم منسٹر ریزائن کرے, پر جو بھی چیز ہو وہ تو کانسٹیٹیوشنل مین ہو, اس میں تشدد شامل نہیں ہو, اس میں مذہبی کارڈ شامل نہیں ہو, اس میں کوئی ایسی بات شامل نہیں ہو جس سے جو ہے وومنس کے رائٹس متاثر ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے پیپلز پارٹی ایک آئیڈیولوجیکل سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی ہے, اور نیچرلی پیپلز پارٹی اپنے آئیڈیولوجیکل اسٹانس سے تو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی. تو جو چیزیں ہم نے ان سے طے کی تھی مولانا کی پارٹی سے, ہم نے وہ کمٹمنٹ پوری کی, صبح سن سے لے کر مولانا صاحب اسلام آباد تک آئے, ہمارے لوگ ہماری سپورٹ کی, پولیٹیکل سپورٹ کی, دھرنے کی ہم پہلے بھی مخالفت کی تھی 2014 میں, اس وقت بھی کی ہے. ہاں اس چیز کے لیے سوچا جا سکتا ہے, بلاول نے کہا ہے اور وہ سی سی فیصلہ کرے گی, باقی جو چیزیں آج اے پی سی اس میں پیپلز پارٹی تھی, یہ جو ہر روز تقریریں ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے لوگ, ہماری لیڈرشپ موجود ہوتی ہے. تو جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کے فریم ورک میں ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو, کوئی دونوں پارٹ آ جائے یا کوئی ایسا انسٹنٹ ہو جو کہ پاکستان کے لیے اور ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے لیے نقصان کار ہو.
اچھا ہم آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت, ہمیں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما جو افتخار چودھری لائن پر ہیں. افتخار چودھری ہمارے ساتھ تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں, جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کے جو مطالبات ہیں, جیسے ایک تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو بیل دی جائے, وہ ہو گئی, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کو بھی آج بیل مل گئی ہے, آپ لوگ اس طرح سے کوئی ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں اس دھرنے کے توسط سے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, کورٹ سے اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پاکستان کی دوسری پارٹیوں کو, حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریلیف ملا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا بہتان اور الزام ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ایک طرح کا کوئی آفس سیٹ ہے جو حکومت کی اپروولس دیتا ہے اور پھر ججز تک یہ میٹرز پہنچتے ہیں اور جج وہ فیصلہ دے دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم نے تو خود اپنی خواہش کا یہ اظہار کیا تھا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں 500 افراد کو الٹا لٹکا دوں. یہ تو ایک ان کی خواہش تھی, لیکن عدالتیں تو اپنے فیصلے کرتی ہیں, وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتی ہیں. ابھی ساحل والی کا کیس جو بہت بڑا سانحہ تھا, اس کیس کی پریپریشن پروسیکیوشن میں جو غلطیاں ہوئیں, ججز نے تو ان کی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں نا, انصاف تو اندھا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر. نائب نے کوئی ایسا کیس جو کہ پیپلز پارٹی نہیں ان کے خلاف بنایا ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی کیس بھی نہیں ہے ان کے خلاف, کوئی اس میں کمزوری ظاہر کی ہے اور عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے اگر باپ اس بیمار ہے بسر مرد پہ ہے.
ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ عدالت کا تھا, انتظامیہ نے نہیں کیا. جی جی, آپ چاروں افراد ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, بہت مختصر ان کو ہم سنتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے دھرنے کے بارے میں جو اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جے یو آئی کے سینئر رہنما قاری عثمان ہیں, پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما زین انصاری ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ ہیں اور پی ٹی آئی کے تعلق شعبہ تعلق سے افتخار چودھری ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہم کالرز کو باری باری لیتے ہیں. محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جی. نفیسہ بہن بہت شکریہ. قاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑی لیڈر کے طور پر انہوں نے مانا ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آگے نہیں جانا جی, ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا, اگر تصادم ہوتا ہے, مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے, اگر تصادم ہوتا ہے, خون خرابہ ہوتا ہے, تو اگر فوج کو راستہ مل جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ.
اور محسن علی نے کال کیا ہے چترال سے.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو انہوں نے دھرنا دینا تھا یا آزادی مارچ, وہ تو دیا ہے. ہر جو ہے نا پارٹی, اقتدار میں آنے والی پارٹی دوسری پارٹی پہ الزام لگاتی ہے کہ دھاندلی. ان کو چاہیے کہ تمام پارٹیز متفقہ طور پر بیٹھ کے ایک ایسا سسٹم لائیں کہ اس سے کوئی بھی نہ کہہ سکے کہ جو ہے نا دھاندلی ہوئی ہے.
سبھی لوگ کہیں کہ الیکشن لیا سے نظر محمد کچھ کہنا چاہ رہے.
ہلو محترمہ, میرا سوال تو یہ ہے, سب سے پہلے تو میں مریم نواز کو, رہائی کو خوش آمدید کہتا ہوں. آگے چل کے میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو چلا جانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اس لیے غریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے. اس وقت اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آدمی اس میں پیس رہا ہے. اس کو شرافت کے ساتھ چلا جانا چاہیے, اس لیے کہ حکومت چلانا ان کا کام نہیں ہے. شکریہ, مہربانی.
گلگت سے صفدر علی کچھ کہنا چاہ رہے.
میڈم, میرا ایک سوال ہے مہمانوں سے.
جی جی.
تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سب بندہ جمع کرے تو میں اس کو کھانا بھی دوں گا. تو ابھی تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ جلسہ ہوا ہے. تو ابھی وہ مولانا فضل الرحمان کھانے کے بجائے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتا؟ کھانا کو جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تو اچھا تھا.
کوہاٹ سے ملک نائب خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب پارٹیوں پر لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو چھوڑ کر آخر میں یہ خود اپنے مقصد حال کریں گے اور مولانا کو اکیلا چھوڑیں گے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈی چوک میں اساس علاقے, جبکہ پی ٹی آئی والا دھرنا دے رہا تھا اس وقت یہ اساس علاقے کہاں تھے, یا موجود نہیں تھے یا کسی اور ملک میں تھے؟
یہ سوال ہم کریں گے. جی جی بالکل, شکریہ. ظہور احمد نے ایبٹ آباد سے کال کیا.
جی نفیسہ مین, میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں ولے کے منعقد سے ایبٹ آباد سے. وہ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں مختصر کی. ایک تو یہ فضل الرحمان صاحب نے جو بولا ہے کہ عمران صاحب معیشت کے متعلق الف پہ بھی نہیں جانتا, یہ بالکل سچ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ساتھی تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 500 آدمی میں لٹکا دوں, تو وہ جو 500 آدمی ہیں اس میں تو 490 آدمی تو تحریک انصاف میں ہے اس وقت, ان کو لٹکا دے بس.
یعنی یقین جانے یہ 490 شخص جنہوں نے کرپشن کیا وہ تحریک انصاف میں ہیں. ہم فلرمان تھا جہاز کر رہے ہیں, جہاز کر رہے ہیں کیونکہ معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہلو بے کوئی پاکستان میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یقین جانے میں غیر جانب دار آدمی. شکریہ.
برہان آفریدی پشاور سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں برہان آفریدی بات کرتا ہوں کونکلا خیل سے.
جی جی.
یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لیڈرشپ ہیں یہ سب اکٹھے ہوں کے دھرنے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دیتے ہیں. اور پہلے جو ان کی حکومت ایک دوسرے کے خلاف بات کرتا تھا کہ اس نے کرپشن کیا اس نے کرپشن کیا, ابھی یہ ثابت ہوا کہ یہ سب ایک ہو گیا عمران کے لیے. اس سے ظاہر معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کے خزانوں کو ان لیڈرشپ نے لوٹا ہوا ہے پورا. عوام غریب کو جتنا بھی مشکلات کا سامنا اپنے اوپر اٹھائیں گے مشکلات, لیکن ان سے پیسہ پاکستان کو واپس لینا چاہیے. شکریہ.
اور اوکارا سے ملک خان. محمد ایجنسی سے باغی خان.
ضلع محمد سے.
جی جی جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
باجی بات یہ ہے کہ جو ابھی عمران خان اور بابر اعوان صاحب نے جو بات کیا ہے کانفرنس کیا ہے آپس میں, تو ان کا بات تو سب سے پہلے تو یہ اچھی بات ہے کہ پہلا ریاست ہے بعد میں سیاست ہے.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی. اور سفیر نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسی ہیں میڈم؟ ٹھیک ہے
بالکل.
اچھا میرا سوال یہ پی ٹی کے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو مہمان ہیں, آپ دیکھیں یہ آپس میں ایک ہو گئے جب ان کے اوپر مطلب ان کے اوپر چوری کے الزام لگے, تو کل کو یہ جو پارٹیاں الیکشن لڑیں گی ایک دوسرے کے خلاف, تو پھر یہ کس منہ کے ساتھ لوگوں سے ووٹیں مانگے گی؟ اور یہ اقتدار میں جب آ جائیں گی پوری دنیا کو آپ پتہ ہے مطلب ان دونوں پارٹیوں کے رہنما جو ہیں وہ چور ہیں, تو باقی دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح اپنے بنائیں گے؟ جی
بہت شکریہ. بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے دو مہمانوں سے خصوصاً سوالات منسوب تھے, ان سے ہم کرتے ہیں. افتخار چودھری آپ بتائیے, جس طرح سے ایک کالر نے کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ عمران خان اپنے زمانے میں جس طرح سے دھرنے کرتے رہے, اور وہ بھی اس زمانے میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا کہنا تھا کہ ڈی چوک بڑا حساس علاقہ ہے, اب جب مولانا فضل الرحمان وہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں تو عمران خان کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب معزز کالر کا شکریہ جو اس نے سوال کیا, لیکن پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جب ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا اس سے پہلے ہم ایک پروسیس سے گزرے تھے. پروسیس یہ تھا کہ اسمبلی کے فلور پہ الیکشن رزلٹ ہم نے قبول کیے, چار حلقوں کے اپنے پاس وہاں ہماری کسی نے سنی, اس کے بعد ہم عدالتوں میں گئے وہاں ہماری بات نہیں سنی, پھر جوڈیشل کمیشن کے سامنے مظاہرے ہوئے, رمضان میں چار مظاہرے تواتر سے ہوئے وہاں ہماری کسی نے بات نہیں سنی, سڑکوں پہ احتجاج کیا اور پھر عدلیہ نے مہربانی کی کیس سنا, تو اس کے بعد جناب ہماری بات سنی گئی. یہ تو ڈائریکٹ دھرنا ہے اور ایک معاہدہ کر کے ہیں 15 روپے کے اسٹام کے اوپر علماء حضرات نے کانٹریکٹ کیا کہ ہم یہاں آئیں گے بیٹھیں گے یہاں بات کریں گے ہم جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنا روکا گیا, اگر ہم ان کو روکتے تو ہم ان کو سوراب کوٹ نہیں روک لیتے, اور اگر وہاں سے اگر پنجاب میں داخل ہوتے تو وہاں نہ داخل ہونا, جس طرح مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن کے جو نثار علی خان نے پرویز کے پر حملہ کیا, ہم ان کو وہیں دبا کے رکھ دیتے تھے. بندے تھے کتنے, ہمارے تو لاکھوں لوگ انہوں نے روک لیے اور پرامن رہے, ہم وہاں پہ خوشی کے پاکستان کے گیت گاتے رہے, ہم وہاں پہ پاکستان کی بات کرتے رہے, ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے بیٹھ کے پھر جب ہم نے ان کو موقع دے دیا اور ہزاروں کی تعداد میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو مطلب بھی ہو رہا ہے, ہم اسٹیٹ کے اوپر, انہوں نے کہا جی ہم وزیر اعظم کو گلے سے پکڑیں گے جا کے استعفیٰ لے لیں گے, یہ بات اس طرح کی کبھی ہم نے کی؟ کیا ہم نے کبھی جی ایچ کیو کے اور فوج کے خلاف اس طرح باتیں کی؟
نواز شریف کے خلاف تو کی اور بلکہ بہت
ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان دشمنی کے اوپر منحصر.
اچھا بالکل, جانے سے پہلے قاری عثمان جانے سے پہلے ذرا اپنا موقف بیان کیجیے. جی
بدماشی کرنے کی کوشش.
قاری عثمان جانے سے پہلے اپنا موقف دیجیے.
جی آپ کی آواز مجھے آ نہیں رہی ہے.
آپ کی صاف آ رہی ہے.
میں اتنی بات کروں گا کہ ہم نے ہمارا یہ مارچ بالکل امن ہے.
اچھا اور ہم دیکھیں گے جی 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 کہ فضل الرحمان اس موقع پہ کیا کہتے ہیں. آپ بڑے بڑے جلسے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم اپنے اس سیگمنٹ کو بھی ختم کرتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ پوری آواز نہیں آ رہی. میں اپنی بات کر جاتا ہوں.
جی جی
ہم نے ہمارے جو مقاصد ہیں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ وزیر عمران خان استعفا ہے. عام انتخابات کا اعلان ہے اور دیگر جو مطالبات ہیں جب تک وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آج ہم ابھی کچھ دیر بعد جو ہمارا اعلان ہوگا جو ہمارے پلان بی اور سی کی طرف ہم جائیں گے اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہم ایک تحریک کی صورت اختیار کر جائیں گے. لیکن اتنی بات ضرور میں عرض کروں کہ ہمارے اس مارچ میں ہم نہ ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا نہ ہم نے لعنت بھیجی ہے نہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی اور خود عمران خان یہ سب کچھ کر چکے ہیں. آج ہمیں آج بھی ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم پر امن طور پہ ہیں. ہم قانون کے پاسدار ہیں. ہم قانون کے عالم درکار ہیں. ہم آئین بنانے والوں میں شامل ہیں. ہمارے قابرین نے پاکستان کو آئین دیا ہے لیکن مجھے بتائیں پی ٹی آئی والے کہ ان کے کس کس اکاظر نے پاکستان کو آئین دیا ہے. بلکہ اگر تاریخ پہ جائیں گے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
قاری صاحب اس وقت ہم اپنے سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں. آپ کی شرکت کا بہت شکریہ.
اپنا سفر جاری رکھیں گے.
ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی کے سینئر رہنما قاری عثمان.
یہ کہہ رہے ہیں کہ دن میں خواب چھوڑنا دیکھنا چھوڑ رہے ہیں اور ریاست کے جو ہے وہ اپنا ایکشن لے گی.
ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات
سپریم کورٹ پہ حملے کیے
افتخار چودھری. اس کے علاوہ تھے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما زین انصاری اور ہمارے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر کریم خواجہ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ آج کشمیر میں ایک گرینیڈ کے پھٹنے سے کئی بھارتی افواج یا سولجرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ترجمان ظفر الاسلام نے. وہ بھارت میں ہوتے ہیں اور انہیں دو تین منٹ میں جانا ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم ان کو لیتے ہیں. ظفر صاحب یہ بتائیے ایک ایسے ماحول میں جب بار بار جو ہیں وہاں مزاحمت ہو رہی ہے اور مودی سرکار نے تو خیر بہت سارے کام کر ڈالے بلاک الیکشنز کیے وہاں پر جو ہیں جموں کشمیر اور لداخ کو علیحدہ کر دیا لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشی سرگرمیاں کس حد تک متاثر ہوں گی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں؟
دیکھیں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں دو تین منٹ لینے میں اگر چاہیں آپ تو میں رہ سکتا ہوں اس لیے کہ ہمارا 9 بجے کا جو اگلا پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا.
اچھا
تو آئی کین بی آن یور پروگرام.
ویری گڈ ویری گڈ.
تو جہاں تک آپ نے جو سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں بھارت نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کہ جو نارملسی ریسٹور کرنے کے لیے جو بھی کوشش اور اقدامات اٹھانے چاہیے وہ سرکار اٹھا رہی ہے. آپ آج دیکھیں سیکرٹریٹ کھل گیا اور جو ہر جو آفیسز تھے گورنمنٹ کی وہ کھل گئی اور حالات جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور آگے بہتر اور ہوں گے. اس کے لیے کوشش سرکار کی پوری طرح سے جاری ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں جو پاکستان سے اکثر
اشارے پہ یہاں پر کام کرتے ہیں اور ان پاکستان کے کہیں نہ کہیں ان کا پاکستان کے ساتھ لنک رہتا ہے اور ان کے وہ دو کام کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر وہ دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دہشت گردوں نے جو اس طرح سے آج بم جو ہے وہ اور گرینیڈ اٹیک کیا جس میں 35 لوگ جو گھائل ہو گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کے انتقامت بھی ہو گئی ہے.
بالکل ہم نے یہی سنا. ظفر صاحب ہمارے ساتھ رہیں, ہم اس وقت سری نگر چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر حمیدہ یہ بتائیں کہ مودی سرکار تو کافی اپنے کام کر رہی ہے جب سے انہوں نے کشمیری حق خود ارادیت کو ختم کیا, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا وہاں بلاک الیکشنز بھی ہوئے, کشمیر جموں اور لداخ کو انہوں نے علیحدہ بھی کر دیا اور یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا. ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اس وقت فساد ہو رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے, کیا مقامی لوگ ہیں یا آپ کے خیال میں پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے جنگجو ہیں؟
دیکھیے, جو اقدامات ہندوستان نے یہاں اٹھائے ہیں وہ بالکل غیر قانونی, غیر جمہوری اور تمام جو اصول ہے انصاف کے اس کے منافی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں کے ہر ایک فرد کے دل میں گولہ بارود ہے, ہر ایک فرد کے دل میں ایک گن ہے جو وہ چلانا چاہتا ہے, اتنا غم غصہ یہاں ہے. لیکن ہندوستان نے اپنی فورسز کے ذریعے لوگوں کو اس طرح مطلب گھیر کے رکھا ہے کہ خوف اتنا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اور جب یہ کانفلکٹ کی سچویشن ہوتی ہے اس میں معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیزیں حکومت کو شوٹ کرتے وہ کیا کیا کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کشمیریوں میں اتنا غم و غصہ کہ جن کے حقوق اس طرح سلب کیے گئے, جو بنیادی حقوق سے محروم کیے گئے, جن کے بنیادی حقوق چھین لیے گئے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں غم و غصہ کتنا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, سپوزنگ پچھلے دنوں 5 لیبررز کو مارا گیا, تو وہ اس کا بھی کسی نے مطلب آج تک کسی ملٹنٹ تنظیم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی, اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہے یہ کس نے کیا. ایسے کانفلکٹ میں ہم کو معلوم نہیں ہے کتنی ایجنسیز کام کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں. لوگ تو اتنے خوف زدہ ہے وہ باہر بھی نہیں نکلتے ہیں احتجاج کے لیے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے ہم باہر نکلیں گے ہم کو مارا جاتا ہے. 30,000 یوتھ مطلب بند رکھے گئے ہیں اس لیے کہ کہیں وہ باہر نہ نکلے, پروٹیسٹ نہ کرے. 4,000 پولیٹیکل ایکٹیویسٹ گرفتار ہیں. اس لیے میں بالکل جو کہ گراؤنڈ پر ہو رہا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے کون کر رہا ہے.
ہم کانگریس پارٹی کے ایک ترجمان سلمان سوز کی طرف آتے ہیں. سلمان صاحب آپ بتائیے, ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہ ایک وائس آف پاکستان جو ہے وہ بھی نشر کرتا ہے اپنا جو کچھ بھی ہے مواد کشمیر کے اندر, بلکہ سری نگر کے اندر, اور آئے دن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے کشمیریوں کو ورگلانے میں. آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں؟
دیکھیے, مسئلہ کشمیر تو بہت پرانا ہے, 30 سال سے وہاں پہ تقریباً 30 سال ہو گئے, کافی کانفلکٹ جموں کشمیر میں ہے, کشمیر میں خاص طور سے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا بھی ہاتھ اس میں رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو آج کا جو گرینیڈ حملہ, یہ سری نگر کے ایک بہت ہی سینٹرل لوکیشن میں ہے, وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کشمیریوں سے نفرت کرتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ جو انوسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرے, گرینیڈ پھینکے مارکیٹ میں جہاں لوگ ہوں, انوسنٹ لوگ ہیں, سویلین ہیں, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو گرینیڈ چلاتے ہیں ایسے ماحول میں. تو اس کی تو سخت سے سخت مذمت ہونی چاہیے, اور میں کرتا ہوں اور باقی سب کو کرنی چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ کشمیریوں کے خلاف ہیں جو میری نظر میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی اگست سے حالات پیدا ہوئے ہیں, اس میں تو خیر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس سے کافی لوگ پریشان ہیں, ناراض ہیں, غصے میں ہیں. اب یہ جو ٹیررزم کی بات آتی ہے, اب آج بھی شاید یا کل بھی شاید پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا وغیرہ. میں نے پرائم منسٹر کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی, میں نے اسے پوچھا تھا کہ بھائی 1950 سے آرٹیکل 370 چل رہا تھا اور 1980 تک تو کوئی آپ ٹیررزم دے نہیں رہے تھے, تب آرٹیکل 370 تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو جموں کشمیر میں جو لڑائی خون ریز لڑائی چل رہی تھی وہ 2001 کے بعد کم ہو گئی تھی, مودی سرکار کے آنے کے بعد پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی. اب آپ نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا, ابھی بھی ٹیررزم چل رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا کیا ایگزامپل دیں گے, کیا کیا ریزن دیں گے کہ کیوں ختم کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار نے کشمیر کو تو پیچھے کر ہی دیا, لیکن یہ سرکار جو ہے بی جے پی کی سرکار, یہ ہندوستان کو بھی تباہ کر دے گی. مجھے پورا یہ لگ رہا ہے کہ اسی راستے پہ نکلے ہیں کہ ہندوستان کو تباہ کر دیں گے.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پھر چند منٹ میں ختم کرنا ہوگا یہ سیگمنٹ. طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم محترمہ. چپے چپے میں گھر گھر کے آگے ایک پولیس مین وہ فوج کھڑی ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ دہشت گرد بلیم گیم ہے, پاکستان سے پہنچ ویسے ادھر کیسے جا سکتا ہے؟ اور ویو ایک انہیں پروگراموں میں جب کشمیر کے بارے میں ٹاکنگ ہوئی تو تجزیہ نگاروں نے ایک ہی بات کی تھی, کیا وہاں برہان وانی پیدا ہوں گے, اللہ پاک ان کو یہ جو کشمیر کے ساتھ جو ہوا ہے خدا کرے کہ یہ مسئلہ اب یہاں رک جائے, ورنہ مجھے لگتا نہیں ایسے واقعات وہاں ہی پیدا ہو رہے ہیں. دہشت گرد جو جن کے وہ بچوں کو مارا گیا جن کے سامنے اسکول سے.
ٹھیک 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 ٹھیک. سفیر نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا میڈم, میرا بھارتی جو آپ کے مہمان ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ میں کافی دفعہ آپ کے یہ تجزیہ میں سنتا رہتا ہوں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ پاکستان پہ الزام لگاتے جب بھی کشمیر میں کوئی بات ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو 9 لاکھ بھارتی فوجی کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کس طرح وہ کیوں نہیں روک سکتی جو پاکستان سے مطلب لوگ جاتے ہیں جن کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں. 80 لاکھ لوگوں کو تو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, مطلب گھروں میں بند کیا ہوا ہے, تو کیا وہ پاکستان سے آنے والے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ طرح.
اچھا اچھا بس بس, کشمیر سے راٹھور نے کال کیا.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سبکار محمد کمال خان راٹھور بول رہا ہوں آزاد کشمیر ممتاز آباد سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بوتل میں بند کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کو, تو پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ کیا ڈرون سے آ رہے ہیں کہ بوتل میں داخل ہو گئے؟ یہ جواب دیا جائے. تھینک یو. السلام علیکم.
تھینک یو ظفر صاحب. آپ نے ہمارے جی اچھا خورشید نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے. جی جناب.
ہلو
ہلو. جی جی بات کیجیے.
ہلو
خورشید بات کیجیے. وعلیکم السلام.
نفیزہ بہن, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا کے جو مہمان ہیں تو یہ مطلب دہشت گرد جب کدھر مطلب ابھی وہ پاکستان کے اوپر یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں, یار یہ کتنی عجیب بات ہے. سب کچھ وہ کر رہے ہیں, 9 لاکھ فوج وہاں نے گٹھی کری ہوئی ہے, ان کو شرم نہیں آتی ایسی بات.
اچھا میرا خیال ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, لیکن آپ لوگ اپنی زبان کو مہذب رکھیے. بی جے پی کے جو ترجمان ہیں ظفر الاسلام, اگر آپ جواباً کچھ کہنا چاہیں.
میں ضرور جواب دینا چاہتا ہوں. میں تو شرمندہ ہوں ان کی بات سننے سے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھا ہوگا اور آرٹیکل 370 کے بارے میں پڑھا ہوگا, جس کی جو ٹیمپرری چیز کو یہ پرماننٹ مان کے بیٹھ گئے تھے, کیا یہ ان کو یہ بھروسہ کیسے ہو گیا کہ جو چیز کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 وہ پرماننٹ نہیں بلکہ ٹیمپرری ہے؟ تو ٹیمپرری چیز تو جانی ہے, آج نہیں تو کل جانی ہے. اب اس میں ان کی غلطی ہے کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ زندگی دنیا میں آئے ہیں تو پوری زندگی رہ جائیں گے کبھی قیامت تک, تو یہ ان کی غلطی ہے, سرکار کی غلطی. سرکار نے تو ختم کرنا ہی تھا, آج نہیں تو کل ختم ہونا ہی تھا. اب یہ بات رہی کہ سرکار نے وہاں فوج ضرور رکھی ہے اس لیے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو اور کوئی ہتاحت نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اس سے تھوڑی بہت ضرور تکلیف ان کو ہوئی ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ریئیکشن امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح طریقہ تھا. دھیرے دھیرے حالات جو ہے وہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیسفل حالات ہو, اور کشمیر ایک علیحدہ اسٹیٹ کیسے رہ سکتا ہے بالکل الگ طریقے سے,
देश के और भी 27 स्टेट है जिसमें 28 स्टेट जहाँ पर बाकी लोग भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उनके लिए एक अलग झंडा अलग किए तो नहीं होना चाहिए एक ही मुल्क में। क्या दुनिया के कोई ऐसे मुल्क बताइए जहाँ दो झंडे चलते हो एक ही तरह? तो ये हिंदुस्तान में भी, वो अब हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में रहेंगे तो कश्मीरियों के साथ जो आज 5% कश्मीरी सिर्फ अच्छी हालत में, तो बाकी तो मैं जब भी कश्मीरियों से मिलता तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गुर्बत में रहते हैं वो। आज ये सरकार जो उनके लिए जो घर घर तक पैसे पहुंचा रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, और साथ साथ उनके लिए जो बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा रही है ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट की वजह से उनके यहाँ बेहतर जिंदगी और खुशगवार माहौल हो।
असल चीज ये है जफर साहब कि जब तक लोग खुद ना चाहें तो उनके लिए कोई कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग नाखुश हैं भारत की कामों से तो फिर
खुदा भी चाहता है कि खुदा करीम ने भी लोगों को पैदा किया, लेकिन वो जिंदगी टेम्पररी मुख्तसर है। वैसे ये आर्टिकल भी टेम्पररी था और लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल डिफाइन किया हुआ कि टेम्पररी है। और कई ऐसी मिसालें हैं जिसमें पहले के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी कहा घिसी पिटी चीजें कहीं ना कहीं घिसते घिसते खत्म हो जाएंगी। तो अब इसको इनकी गलती है कि ये एक मुल्क में रह के दूसरे मुल्क की तरह अलग से अपने एग्जिस्टेंस चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। और जहाँ तक पूरे अगर आप डिटेल्स में जाइए तो इनकी सोच ही गलत है और इस सोच को बदलनी पड़ेगी। और एक देश को एक जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के मेन स्ट्रीम में रहकर बावकार रहने की कोशिश को करनी चाहिए।
आपकी बात हमने सुन ली। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को आपसे इख्तलाफ हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कश्मीरी कौमियत की एक बात है, लेकिन यहाँ हम इस बहस को समेटते हैं। हमारे साथ थे बीजेपी के एक तर्जुमान जफरुल इस्लाम, उनके साथ थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम, और कांग्रेस के एक तर्जुमान सलमान सोज। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहांरंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि 40 साल पहले ईरान में तालिब इल्मों ने अमरीकी एम्बेसी पर यलगार किया और 40 साल बाद ईरान की क्या सूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने इराक में, लबनान में, यमन में कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन साथ साथ मुल्क के अंदर भी क्या हुआ है, इस पर हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मेहदी जदिनिया ने। ये यहाँ पर तज्ज़ियाकार हैं। मेहदी, वेलकम।
थैंक यू फॉर हैविंग मी नफीसा।
सो टेल मी, व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑन योर लाइफ एंड हाउ सिग्निफिकेंट वाज़ दिस टेक ओवर ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी बाय ईरानियन स्टूडेंट्स?
आई थिंक द रेवोल्यूशन हैज़ इट्स इम्पैक्ट to some extent on every Iranian's, you know, personal and social life. But the thing is that the takeover of the embassy 40 years ago has a more significant impact on Iranians, you know, international, you know, the life of Iranians in international arena. You know, the way they used to see the world, the worldview, the perspective, the way they've been, you know, treated by other countries has been, you know, drastically changed after the embassy takeover. The mutual distrust between U.S. and Iran for after, you know, 4 decades still rooted back to that incident. They cannot build trust. The two nations are still, you know, the statesmen, not, you know, people themselves, but they are looking, they cannot see at each other's eye on any subject. They are always looking at each other with distrust, and they blame each other for shortcomings. In Iran, they still call, you know, by officials, they call U.S. the big Satan and the mother of all problems. And after, you know, 40 years, they just unveiled a new mural paintings on the walls of embassy. That's very weird because you know, it shows that incident still is being supported by some strong elements inside the administration.
مہدی کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر ہے 40 سال پہلے جو انقلاب آیا وہ ہر ایک کی ایرانی کی زندگی کو متاثر کیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امریکی ایمبیسی پر جو یلغار ہوا تھا ایرانیوں کی طرف سے اس نے ایک بے اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دی ایران اور امریکہ کے بیچ میں. ایران کے اندر ابھی تک امریکہ کو شیطان کہا جاتا ہے بلکہ تمام مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے, اور ایمبیسی کے اندر بھی ابھی بھی اس طرح کی پینٹنگز لگی گئی ہیں جس میں بہت زیادہ امریکہ کو برا بھلا کہا گیا ہے, جسے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ اس میں انتظامیہ کا ضرور ایک ہاتھ ہوگا. میدی, وی ول کنٹینیو وتھ یو. جسٹ ٹیل می ون تھنگ, واٹ آئی ہرڈ واز دیٹ وین دی شاہ آف ایران واز سینٹ ہیئر ٹو بی ٹریٹڈ فار کینسر, دیٹ از وین آئی ہرڈ دیٹ this embassy was taken over.
Absolutely.
Is that correct?
Yes. That's, you know, it was kind of like retaliation, or, you know, they wanted the Shah to be back to Iran, but, you know, then it ended up in, you know, runs of, you know, like, you know, problems and international discrepancies.
تو مہدی یہ کہہ رہے تھے کہ جب شاہ آف ایران کو امریکہ بھیجا گیا علاج کے لیے, کیونکہ ان کو غالباً کینسر تھا, تو اس وقت جو ہے ایران کے اندر لوگوں میں ایک بڑا غم و غصہ تھا, اور تب جا کر انہوں نے امریکی ایمبیسی پر یلغار کیا. ہم اس وقت چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے ہمیں آغا مسعود نے جوائن کیا ہے, ایرانی میڈیا کے نمائندہ ہیں. آغا صاحب, آپ بتائیے کہ اس دن کو کس طرح سے ایران کے اندر منایا گیا, 40 سال جو ہو گئے ہیں اور ابھی تک امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ہے تلخی ہے. جی آغا مسعود,
دیکھیے,
جی
جو آپ کا سوال مکمل ہو گیا نا؟
جی جی بالکل ہو گیا.
آپ کا سوال مکمل,
جی
میں آپ سے ارض کر رہا ہوں,
جی جی,
امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے, اور ابھی خامنہ ای صاحب نے پھر دوبارہ ابھی یہ کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے, چاہیے کہ امریکہ جو ہے جو سینکشن کا جو پابندیاں لگائی ہیں اقتصادی, ان کو پہلے وہ کرے, اور پھر یہ کہ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی ریوائز کرے. تو دو تین ان کی شرائط ہیں, تو اس کے اگر امریکہ ان شرائط سے پوری کرتا ہے تو بات چیت ہو سکتی ہے. حالانکہ امریکہ نے کوشش کی ہے کہ براہ راست بات کی جائے, غیر محسوس کی پیشکش کی ہے پومپیو صاحب نے, تو لیکن ان کا جو غم و غصہ ہے تو وہ ابھی تک برقرار ہے. بات اصل یہ ہے کہ امریکی ایران کے جو عوام ہیں وہ اقتصادی پابندی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. مجھے ہمارے وہاں دوست ہیں, مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ اشیاء خوردنوش جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور ایران کا ایک بازار ہوتا ہے جس سے اکنامک انڈیکیٹر معلوم ہوتا ہے, وہاں پہ بھی لوگ عدم اطمینان کا شکار ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں براہ راست امریکہ کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. حالانکہ بہت سے ایسے گروپ بھی ہیں وہاں, جیسے چودھری پارٹی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماضی کو فراموش کر کے آگے چلیں, دوستی کریں, تعلقات بہتر بنائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا امریکہ کی جانب سے ہونی چاہیے. امریکہ کو چاہیے کہ جو اقتصادی پابندیاں لگائی ہیں تو ان کو وہ ختم کریں, اور عوام جس سے محرومی سے گزر رہے ہیں, جس پریشانی سے گزر رہے ہیں, اس میں خود امریکہ بھی نقصان ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے, اور جہاں تک انقلاب کی بات ہے جو ایک فلسفے کے تحت آیا تھا, اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اکثریت جو ہے اس انقلاب سے وابستہ پیوستہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انہی کی نجات ہے. تو آپ دیکھیے کہ آئندہ صورتحال کیا بنتی ہے, لیکن ان اسلامی انقلاب کے زیر سایہ یہ لوگ متحد ہیں, اور ان کا یہ اتحاد ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ طویل عرصے تک رہے گا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پہ آ جاتی ہے اگر ہم اسے ریلیکس کر دیں, کیونکہ ایران میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امریکہ سے مطلب یہ کہ اس کی حمایتی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ امریکہ نے پابندی لگا دی, بلکہ اس لیے کہ وہ امریکہ کے سسٹم کو پسند کرتے ہیں, ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں, اور رول آف لا کو پسند کرتے ہیں, فری ایکسپریشن کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ خود پیش رفت کرتا ہے اور پابندیاں اٹھاتا ہے تو اس سے میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی اور اس کا کام بہتر ہوگا.
I will just say it in a nutshell, what Agha Massoud has said, that there are still people inside Iran who want to have good relations with America because they like democracy, rule of law, etc. But he says that sanctions are creating a lot of problems for the Iranian people. How is Iran able to hold off from getting in contact with America or trying to improve relations if you know, these sanctions are hitting it so hard?
The problem is that sanctions are really biting. You know, people are under massive strains and the pressure is immense. So it's very hard for not, you know, officials, but also people to put, you know, everything aside and turn a blind eye to the sanctions and start negotiations without considering the hardship these sanctions are bringing to people's life. Yeah, it's very true. These sanctions are, it causes a lot of issues for people. It's very hard for people to just not to think about the sanctions. It has impact, you know, these sanctions impact and affect their daily life. You know, the prices are soaring, skyrocketing, everything is getting very expensive for people.
مہدی کہہ رہے تھے کہ لوگوں پر یہ جو سینکشنز ہیں ان کے بہت بڑے اثرات پڑ رہے ہیں. زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے, روزمرہ کی اشیاء جو ہیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بہت بڑا اثر ہوا ہے. آغا صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے پچھلے 40 سالوں میں اپنا کردار بڑھا دیا ہے عراق میں, لبنان میں وغیرہ, لیکن ہم نے آج بھی خبر دیکھی کہ ایران میں ایک عراق میں ایک غم پایا جاتا ہے, غم و غصہ. کچھ مظاہرے ہوئے ہیں کربلا میں بھی, اور وہاں ایران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ اس کی وجہ بتائیں گے؟
ہاں دیکھیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو تیل کی آمدنی عراق میں ہے, اور وہ خود مظاہرین نے یہ بات بتائی, جو ابھی اربعین میں لوگ گئے تھے پاکستانی, تو وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ان کی ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ جو تیل کی آمدنی میں عام آدمی کو شریک نہیں کیا جا رہا, اور ایک ایلیٹ طبقہ ہے جو اس سے استفادہ کر رہا ہے, تو چنانچہ ان میں ناراضگی پائی جاتی ہے. مظاہرے بھی ہیں, آپ تمام کہتے ہیں لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق جو ان کے وزیر اعظم والی مہندی میرا خیال ہے وہ ریزائن کر دیں گے یا کر دیا ہے, لیکن یہ کہ وہاں پہ جو عدم اطمینان ہے وہ بھی معاشی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے دوسرا رخ دینا نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیچھے تیاری ہے, میرا خیال ہے کہ ایسی نہیں ہے. لوگوں کی اقتصادی مجبوریاں جو ہے نا ان کو سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور کرتی ہیں, اپنی قربانیاں دیتے ہیں, تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں نے عراق کے سلسلے میں بڑی دیر تک بات کی, جو اربعین میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے بڑے احتیاط و شباب کے حوالے سے بتایا کہ یہ صورت حال ہے. تو میری اپنی دانش میں اگر عراقی حکومت اگر اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے گی, تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا عوام کی جو ہے خواہشات, ان کی جو معاشی مجبوریاں ان کو دور کرنا, سستانی صاحب نے بھی
یہی سوال میں کرنا چاہوں گے. آغا صاحب ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے. میں دی پروٹیسٹ دیٹ آر گوئنگ آن ان عراق, دے آر بلیمنگ دی ایرانینز ان کربلا. ڈو دی ایرانینز ہیو اینی بلیم؟
The thing is that, you know, Iranian proxies are very strong in Iraq, and they have been, you know, trained by Iranians in the past, you know, okay. during the time that, you know, they were...
Mehdi, we have to cut off. Mehdi ka kehna ye tha ki Irani gumashta jo hain, wo bahut hi wahan par kar farma rahe hain Iraq mein. Thank you so much, Mehdi.
Thank you for having me.
Aur hamare saath hai Agha Massoud, jo Irani media cover karte hain پاکستان میں. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی کی, اس کی روک تھام اور اس کو مینج کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو ایچ او دنیا بھر میں ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ سن 2030 تک ہیپاٹائٹس کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کریں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح انتہائی زیادہ ہے اور وہاں اس کی روک تھام, جلد تشخیص اور علاج معالجے کے لیے کئی طرح سے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر ساجد چودھری متعدی یا انفیکشس امراض کے ماہر بھی ہیں, تو ہیپاٹائٹس سی کی وضاحت کیجیے گا. پہلے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مریضوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ کوئی بہت واضح علامتیں نہیں نظر آتی. کیا علامتیں ہیں جس پر مریض کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟
جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ اس پروگرام کے لیے جو بہت ضروری ہے عوام کے لیے, پبلک کے لیے. اس ہیپاٹائٹس جو ہے مختلف ہوتی ہیں, اے بی سی اور بھی اس کے بعد کافی ساری ہوتی ہیں, لیکن یہ جو اے اور بی وہ زیادہ ایکیوٹ ہوتی ہیں, وہ فوراً علامات آتی ہیں, فوراً پتہ چل جاتا ہے پیشنٹ کو. بخار ہوتا ہے ان کو, یرکان ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو اور بخار سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس سی ہے, جب بھی اس کی انفیکشن ہوتی ہے تو انیشیلی جو ایکیوٹ فیز ہے, جو جس میں بخار ہونا, جسم میں درد ہونا, پیٹ میں درد ہونا, یرکان ہونا, وہ نہیں ہوتا. اور آہستہ آہستہ یہ جو ڈیزیز ہے جگر میں پلتی بڑھتی رہتی ہے اور مریض کو بھی پتہ نہیں چلتا. یا تو آپ اس کے بائی چانس کوئی ٹیسٹ کریں, اس وقت پتہ چلتا ہے, یا پھر بائی دا ٹائم جب جگر بالکل بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, کی سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروسز کہتے ہیں, جب اس لیول تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی جگر کے فیلیور کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں, اس وقت ٹیسٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ, تو پھر پتہ چلتا ہے. جس میں پیٹ میں پانی کا بھر جانا بہت بڑا, لوگوں کو جسے ایسائٹیز کہتے ہیں, وہ جسم سارا پھول جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے, تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ انیمیا ہوتا ہے, تو یہ ساری علامت, بعد دفعہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, تو یہ علامت آتی ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے, اس وقت تک یہ پھر لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. پریونشن جو ہے, جو اس کی روک تھام جو ہے, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, اس پہ زیادہ آپ کو بجٹ بھی خرچ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے اور اس وقت پھر ایک سٹیج آتی ہے, اس سے سیروسز سے پہلے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب جگر بالکل ختم ہو جائے تو پھر تو اس کو آپ ٹریٹ کر بھی لیں تو دین یو ہیو ٹو آپ کو جگر جو ریپلیس کرنا پڑتا ہے, جس کو ٹرانسپلانٹ.
یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے مریض کے لیے کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر اس کی بر وقت تشخیص نہ کی جائے اور علاج معالجہ نہ کرایا جائے وقت کے اوپر.
دیکھیے, جیسے میں نے بتایا پہلے کہ اس کو تقریباً آن دا ایوریج 5 سے 10 سال لگتے ہیں اس کی لیور فیلئر کے اسٹیج میں سیروسز کے جانے کے لیے, تو 5 سے 10 سال تک مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ علامات شروع ہوتی ہیں دین اس کے بعد سیروسز, جیسے میں کہا وہ سیروسز کہتے ہیں اس کو کنڈیشن کو جس میں جگر کے اندر فائبروسز ڈسکارنگ ہو جاتی ہے, جیسے وہ سارا شرنک ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے جگر سارا, اس کے جگر کے فنکشن جو ہے وہ کام بند ہو جاتے ہیں. تو جگر کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, اہم کام جو جسم میں ہے, یہ ایک ویسٹ ڈسپوزل آرگن ہے, جو بھی باڈی میں ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو سب کو میٹابلائز کرنا, یہ جگر کے تھرو میٹابلائز ہوتے ہیں. اگر وہ میٹابلائز نہیں کرتا جگر تو وہ سارے جو اکمولیٹ ہو جاتے ہیں باڈی میں, تو پھر ان کی وجہ سے جو سمٹمس شروع ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کرونک فٹیگ کہتے ہیں, مریض کو تھکاوٹ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے باقی آرگن کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اس میں کڈنی پہ بھی افیکٹ, گردوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی اسٹیج جو آتی ہے اس میں جگر کا جو کینسر ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں ہیپاٹائٹس سی, اس کے بعد پھر سیروسز ہوتی ہے, جب جگر کی شرنک ہوتا ہے جگر, اس کے بعد کینسر کے چانسز اس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو پھر یہ سارے سسٹم کو, باڈی سسٹم کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.